بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
ये तहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह इब्राहिम की आयात 32-34 की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब असगर बुरुमंद ने। थोड़ी देर के बाद आप समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश। गिर्दो पेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद सुनिएगा तारीखी वाक़यात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके, और उसके बाद हम पेश करेंगे प्रोग्राम आज का ईरान, फिर अखबारात के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईना सहाफत आपकी समातों की नज़र करेंगे, और नूर ईमान हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیل۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت آرٹیکل 63(a) کے تحت ارکان کی نااہلی عدالت کی جانب سے حکم تنسیخ جاری ہونے تک برقرار رہے گی۔ عدالتی ریمارکس۔ ہندوستان میں انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش، ممبئی میں مساجد کو اذان کی آواز کم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دریائے ہرمند کے پانی کے معاملے میں ایران کا افغانستان سے اظہار ناراضگی، تہران معاہدے کے مطابق اپنا آبی حق محفوظ رکھتا ہے، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا پارلیمنٹ میں بیان۔ خطے کی تحریک مزاحمت نے گریٹر اسرائیل کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے، حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا انتخابی جلسے سے خطاب۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63(a) کے تحت کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی عدالت کی جانب سے حکم تنسیخ جاری ہونے تک برقرار رہے گی۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ جب تک ارکان اسمبلی کی نااہلی کا حکم عدالت ختم نہ کرے، نااہلی برقرار رہے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ 21 مارچ کو صدر پاکستان نے اس وقت کے وزیراعظم کے مشورے پر آئین کا آرٹیکل 63(a) کے اغراض و مقاصد، اس کی وسعت اور اس سے متعلق دیگر امور پر صدارتی ریفرنس کے ذریعے عدالت کی رائے طلب کی تھی۔ پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر عوام میں ناخوشی و تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ملک میں مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، اور ان کی تشویش و مسائل و مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور میں آٹا، مرغ اور سبزیوں کے بعد گھی بھی مزید 20 روپے مہنگا ہو گیا۔ لاہور میں دالوں کی فی کلو قیمت میں بھی 30 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لیمو 1000 روپے کلو ہو گئے جبکہ پیاز فی کلو 120 روپے سے نیچے نہیں آ سکی۔ پشاور کی سبزی منڈی میں بھی قیمتوں میں منمانا اضافہ دیکھنے میں آیا، سبزیوں پر 40 سے 50 روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پشاور میں 80 روپے نرخ کے باوجود ٹماٹر 120 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ آلو کے دام بھی 30 روپے مگر اس کی 70 روپے میں فروخت جاری ہے۔ سبزی منڈی میں منمانے ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ کہا جاتا ہے کہ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی آزادانہ عبادت اور مذہبی اظہار کے حقوق کو پامال کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں مساجد کو آزان کی آواز کم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی جماعت ایم این ایس کے رہنما راج ٹھاکرے نے اپریل میں دھمکی دی تھی کہ آزان کی آواز کم نہ کی گئی تو مساجد کے باہر ہندو عبادت یا ہنومان چالیسا شروع کر دی جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ممبئی کی سب سے بڑی مسجد کے مرکزی خطیب محمد اشفاق قاضی اور مہاراشٹر کے 3 دیگر سینئر علماء کہنا ہے کہ ریاست کے مغرب میں 900 سے زیادہ مساجد نے مقامی ہندو سیاستداں کی شکایات کے بعد آزان کی آواز کم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ محمد اشفاق قاضی کہنا ہے کہ آزان کی آواز کتنی ہونی چاہیے یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تشدد کے خطرے کو کم کرنے کے لیے راج ٹھاکرے کے مطالبات کو مانا گیا۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں اذان کا مسئلہ ریاست مہاراشٹر کے علاوہ دیگر ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے، جس کی بنا پر اس ملک کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ریاست دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے پنجاب کے موہالی شہر میں ہوئے دھماکے کو ایسے لوگوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے جو اس ریاست میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ریاست دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ موہالی دھماکہ ایسے لوگوں کی بزدلانہ کارروائی ہے جو پنجاب کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی پنجاب حکومت ان لوگوں کے منصوبوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گی اور پنجاب کے سبھی لوگوں کے تعاون سے ہر حال میں امن قائم کیا جائے گا اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلی بھگوانت مان نے بھی کہا ہے کہ پولیس اہلکار موہالی میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جس نے بھی ریاست پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے اسے بخشا نہیں جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ دھماکہ پیر کی رات پنجاب پولیس کے موہالی میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا۔ اس دھماکے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، تاہم دھماکے کے بعد پنجاب پولیس نے گرد و نواح میں سیکورٹی سخت کر دی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلاکت خیز کرونا وائرس کے 2288 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس جان لیوا وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 4,25,63,949 ہو گئی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت نے منگل کو اعلان کیا کہ ملک میں اب تک 1,90,50,86,706 کووڈ ویکسین دی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں دوران ہلاکت خیز کرونا وائرس کے 2288 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,31,07,689 ہو گئی ہے۔ اس دوران مزید 10 مریضوں کی موت سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بھی 5,24,103 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی حکومت کی جانب سے اموات کی تعداد کا یہ اعلان ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ مختلف عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اعلان کی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ سری لنکا میں صدر کے حامی اور مخالفین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سری لنکا میں حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے، جبکہ صدر کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ کولمبو سے خبر رساں ایجنسی کے مطابق سری لنکن صدر کے حامیوں کی مظاہرین سے جھڑپیں ہوئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد میں حکمراں جماعت کے رکن پارلیمنٹ بھی شامل ہیں۔ کولمبو سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں میں 189 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دریائے ہیرمند میں ایران کے آبی حق کے سلسلے میں افغانستان کی طالبان حکومت سے آبی حق کے سلسلے میں افغانستان کی طالبان حکومت سے راضی نہیں ہیں۔ جنوب مغربی افغانستان کے صوبہ نیمروز کے صدر مقام شہر زرنج کے جنوب میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دریائے ہرمند پر کمال خان ڈیم تعمیر ہے۔ اسلامی جمہوری ایران اور افغانستان کے درمیان 1972 میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے جس کی بنا پر ہر سال دریائے ہرمند کا 850 ملین پانی ایران سے متعلق ہے۔ دریا ہرمند معاہدے کی 5ویں شق کے مطابق افغانستان کو اپنے حصے کے پانی سے زیادہ پر کوئی حق نہیں ہوگا چاہے اسے زیادہ پانی کی ضرورت کیوں نہ ہو۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یا نے منگل کو پارلیمنٹ کے عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہرمند کے موضوع پر افغان حکام سے راضی نہیں ہے، اس کے باوجود افغانستان کے وزیر خارجہ سے ہونے والے مذاکرات میں سفارتی اور صحافتی دونوں سطح پر بارہا اعلان کیا ہے اور زور دیا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران دریائے ہرمند کے پانی پر اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امیر عبداللہ یا نے ایران اور افغانستان کے سرحدی کمشنر کے درمیان ہونے والے اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس کچھ دنوں پہلے طالبان حکام کے دور میں منعقد ہوا، اس کے بعد کمال خان ڈیم سے کچھ پانی چھوڑا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سلسلے میں افغانستان کی جانب سے کچھ خلاف ورزیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے کافی کوششیں انجام دی ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے رہنما نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات کے خلاف نہیں ہے کہا کہ کسی بھی طرح کی گفتگو بیرونی دباؤ سے دور اور مناسب ماحول میں ہونی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے رکن عبد الملک العجری نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ سنا یمنی فریقوں کے درمیان مذاکرات کے مخالف نہیں کیونکہ وہ سیاسی رائے حل میں شامل ہیں، لیکن مذاکرات دباؤ، جنگ اور بیرونی فریق کے محاصرے سے دور مناسب ماحول میں ہونا چاہیے۔ العجری نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ عقلمندی نہیں ہے کہ مذاکرات کی میز کو آگے کر دیا جائے اور پھر پیچھے سے باہری طاقتیں تلوار کھینچیں اور محاصرہ جاری رکھیں۔ ایک مہینہ پہلے یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی نے سعودی عرب کے دباؤ میں اپنی طاقت و تمام صدارتی اختیارات صدارتی کونسل کے سپرد کر دیے۔ اس اقدام کو منصور ہادی کے خلاف ریاض کی بغاوت سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے بعد سے سیاسی سمجھوتے کے لیے نیشنل سالویشن حکومت کے ساتھ مذاکرات کا اختیار صدارتی کونسل کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب عبوری کونسل کو آگے کر کے یمن کے خلاف 8 سالہ جنگ کے نتائج سے بچنے اور کوئی مراد دیے بغیر یمن اور سنا حکومت کے خلاف جنگ اور محاصرے جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ مزاحمت نے گریٹر اسرائیل منصوبے کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے سور اور انبتیا میں منعقد ہونے والے انتخاباتی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ بعض سیاسی گروہ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس الیکشن میں مزاحمت ملک کے معاشی بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اپنی انتخابی کانفرنسوں میں لبنانی عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرے گی۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ سیاسی گروہ اس مسئلے کو کم ترین ترجیحات میں بھی شامل نہیں کرتے۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ان گروہوں نے کچھ مہینے سے مزاحمت کے ہتھیار کو اپنی انتخاباتی مہم کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو مزاحمت کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں اور حزب اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فلسطین میں غاصب عبوری صہیونی حکومت اور جنوب کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے تاکید کی کہ انہی ایام میں صہیونی حکومت کی تشکیل ہوئی تھی اور چند مہینوں کے بعد ہی حولا گاؤں میں قتل عام ہوا اور متعدد جنوبی دیہات غیر آباد ہو گئے، لیکن کچھ سیاستداں بھی اسرائیل کو دشمن نہیں مانتے اور یہ قبول نہیں کرتے کہ وہ لبنان کے پانی اور گیس پر نظر گڑائے ہوئے ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک سیاستدان نے سن 2006 میں ایک جلسے کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ نہیں کیا ہے اور یہ لبنان کے لیے خطرہ نہیں ہے اور اسے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شخص یا تو جاہل ہے یا اس نے جاہل ہونے کا ڈرامہ کیا ہے۔ فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سینئر رہنما نے صہیونی حکومت کو استقامتی رہنماؤں کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی سے اجتناب کی نصیحت کی ہے اور کسی بھی دشمنانہ کارروائی کو تحریک حماس کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ جمعے کو صہیونی حکومت کے بعض ممبران پارلیمنٹ، سابق حکام اور صحافیوں نے کھل کر تحریک حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیہونیوں نے سنوار کو مشرق تل آویو کے العاد علاقے میں انجام پانے والی دو استقامتی کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے جو جمعرات کو انجام پائی تھی اور اس میں 3 سیہونی آبادکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے رہنما ظاہر جبارین نے منگل کو اعلان کیا کہ اگر سینی دشمن کی جانب سے کسی بھی استقامتی رہنما کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا مطلب اعلان جنگ ہوگا اور استقامت اس کا منہ توڑ جواب دے گی اور دشمن کو کسی بھی طرح کی جارحیت نہیں کرنے دے گی۔ جبارین نے زور دے کر کہا کہ سینی دشمن سمجھتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کا راستہ اختیار کر کے استقامت کو ختم کر سکتا ہے جبکہ یہ اس کا خیال خام ہے۔ تحریک حماس کے رہنما نے مزید کہا کہ استقامت دشمن کے جرائم کے مقابلے میں ہرگز خاموش نہیں بیٹھے گی، چاہے وہ جاہریت قیدیوں کے خلاف ہو، بیت المقدس میں ہو، جنین میں ہو، غرب اردن میں ہو، غزہ پٹی میں ہو یا 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں ہو۔ ظاہر جبارین نے مزید کہا کہ ملت فلسطین کو صہیونی دشمن سے کوئی خوف نہیں ہے اور اس کی دھمکیوں سے استقامت رکنے والی نہیں ہے۔ تحریک حماس کے رہنما نے زور دے کر کہا کہ صہیونی دشمن استقامت کے مختلف گروہوں کے درمیان تعلق سے کچھ اور مختلف گروہوں کے درمیان تعاون اور یکجہتی سے سخت و وحشت میں ہیں۔ تحریک حماس نے بھی غزہ میں تحریک کے سربراہ سنوار کے خلاف صہیونیوں کے کسی طرح کے اقدام کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی استقامت کے رہنماؤں کے خلاف کسی بھی طرح کے اقدام اسرائیل کے اسٹریٹجک علاقوں اور شہروں کو استقامتی میزائلوں سے آگ لگانے کے مترادف ہے۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے تسلط پسندانہ اقدامات ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے تعلیمی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے 2016 میں قرارداد پاس کر کے شہر بیت المقدس میں موجود مقدس مقامات بالخصوص مسجد الاقصی کے ساتھ یہودیوں کے کسی بھی طرح کے تاریخی، دینی یا ثقافتی رابطے کو مسترد کر دیا اور اس مسجد کو مسلمانوں کی مقدس جگہ قرار دیا ہے۔ شہر بیت المقدس جہاں مسجد الاقصی واقع ہے اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، فلسطین کا جزء لا ینفک اور 3 نہایت اہم مقدس اسلامی مقامات میں سے ایک ہے۔ ایران کے نوجوان پہلوانوں نے رحیم علی آبادی انٹرنیشنل کپ جیت لیا۔ مشرقی ایران کے صوبہ شمالی خراسان کے شہر سرخس میں رحیم علی آبادی استاد کپ کے بین الاقوامی جونیئر ریسلنگ مقابلوں کے اختتام کے ساتھ ہی بہترین پہلوانوں کا تعارف کرایا گیا۔ ان مقابلوں میں ایران کے جونیئر پہلوان سونے کے 6، چاندی کے 7 اور کانسی کے 18 تمغے جیت کر ان مقابلوں کے چیمپئن بن گئے۔ آرمینیا بھی 2 سونے، 3 چاندی اور 1 کانسی کے تمغے کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ ہنگری کی ٹیم سونے کے 2 اور کانسی کے 1 تمغے کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ رحیم علی آبادی انٹرنیشنل کپ کے مقابلے 2 روز تک جاری رہے گئے جس میں 100 پہلوانوں نے حصہ لیا ہے۔ ممبئی میں کھیلے گئے آئی پی ایل کے ایک میچ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز کو 52 رن سے ہرا دیا۔ میچ میں ممبئی انڈینز نے ٹاس جیت کر پہلے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو بلے بازی کرنے کی دعوت دی، جس نے مقررہ 20 اوور میں 9 وکٹ کے نقصان پر 165 رن بنائے اور ممبئی انڈینز کو جیت کے لیے 166 رن کا ہدف دیا۔ کولکاتہ نائٹ رائڈرز کی طرف سے ائیر نے 43، رانا نے بھی 43، ریحا نے 25 اور رکو سنگھ نے 23 رن بنائے اور مجموعی اسکور 165 رن تک پہنچا دیا۔ جواب میں 166 رن کے ہدف کے تعاقب میں ممبئی انڈینز کی پوری ٹیم 113 رن پر ڈھیر ہو گئی۔ ممبئی انڈینز کی طرف سے ایشانت کشن کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی جم کر نہ کھیل سکا، جنہوں نے 51 رن بنائے۔ تاہم ان کے بلے بازی بھی ممبئی انڈینز کو بہتر کارکردگی پیش کرنے میں کوئی مدد فراہم نہ کر سکی اور اسے کلکتہ نائٹ رائڈرز کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے سیاسی گفتگو کا۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہو چکے ہیں، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی بہت شکریہ۔
اور آج ہمارا سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو کن چیلنجوں کا سامنا ہے اور کیا ان مشکلات کا واحد حل انتخابات ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے, یوں تو ایک ملک کا اپنا داخلی مسئلہ ہے, لیکن ایک ایشو سامنے آنے کے بعد اس وقت وہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی موضوع ہے, اور وہ اس لیے بھی کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے جب انہیں حکومت سے الگ کیا گیا اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی, تو انہوں نے ایک بیانیہ پاکستانی قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی کیا, اور وہ رجیم چینج کا ایک, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو حکومت کو تبدیل کیا گیا یہ بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ کیا گیا ہے, اور بیرونی طاقتوں سے مراد واضح طور پہ یہاں پہ امریکہ تھا, اور ایک پورا سفارتکاری کا ایک پروسیس ہوا, اس کے اندر پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر اس مراسلے کو یا اس لیٹر کو کہ جو امریکی سفارتکاروں اور پاکستانی سفارتکاروں کے درمیان بحث مباحثہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں وہ ایک رپورٹ کی صورت میں قومی اسمبلی میں بھی سامنے آیا, پھر اس کو عمران خان نے اپنے ایک بیانیے کے طور پہ بھی پبلک کے سامنے بھی پیش کیا. تو اس لحاظ سے اب یہ ایک موضوع جہاں ایک طرف داخلی ہے, وہاں پہ اس کا ایک انٹرنیشنل پہلو, بین الاقوامی پہلو بھی جو ہے وہ نمایاں ہو کے سامنے آیا, اور بہت ساری نظریں اس پہ ہیں کہ آیا یہ حقیقت ہے, اور امریکہ نے کس انداز سے رجیم چینج یعنی حکومت کو کیسے تبدیل کیا, اور اس کا کیا پاکستان کے اندر کیا رد عمل آ سکتا ہے, اور کیا آئندہ بھی اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہو تو کیا پاکستانی قوم کی طرف سے, پاکستانی حکام کی طرف سے, یا ہم پاکستان کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ کیا ریئیکشن کرے گی, سیاسی قوتیں کیا اس پہ اپنا ریئیکشن شو کریں گی. تو اس لحاظ سے ایک بین الاقوامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تب بھی اس وقت بہت ساری نظریں پاکستان کے سیاسی حالات پہ لگی ہوئی ہیں, اور جو آپ کا سوال ہے وہ بھی اسی سے منسلک ہے کہ ظاہر ہے اس صورتحال میں جب ایک حکومت تبدیل ہوئی اور اس حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں جو ملک کے اندر سیاسی, آئینی, اقتصادی اور سلامتی سے متعلق جو چیلنج ہیں وہ پہلے سے زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس حکومت کے پاس جو اس وقت برسر اقتدار ہے اس کے پاس ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کتنی مدت ہے. ویسے تو اگر اسمبلیوں کی مدت پوری کی جائے تو تقریباً 1.5 سال کے قریب بنتا ہے, لیکن جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے اور جس انداز سے اپوزیشن یا عمران خان نے جس انداز سے ایک موو شروع کی ہے, تو اس کی روشنی میں ایسے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات جلد سے جلد شروع انجام پائیں اور اس کی تاریخ کا اعلان ہو. اب اس میں بھی ایک جو آئینی مشکل نظر آ رہی ہے, یا آپ اس کو ایک انتظامی مشکل کہہ رہے ہیں, کہ خود جو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے وہ اس سے پہلے اناؤنس کر چکا ہے کہ وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, حالانکہ آئینی لحاظ سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے, اور اسی کو عمران خان اور ان کی پوری ٹیم بار بار اصرار کر رہی ہے کہ یہ خود ایک الیکشن سے فرار کا ایک راستہ ہے, اور کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر جلدی انتخابات منعقد ہوں, لہذا وہ الیکشن کمیشن کو اس انداز سے گائیڈ نہیں کر رہی کہ وہ 3 مہینے کی جو ایک آئینی مدت ہے اس کے اندر جو ہے وہ انتخابات جو ہیں وہ منعقد کریں, چونکہ ظاہر آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب ایک حکومت کا خاتمہ ہو تو 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. اب اس صورتحال میں جو سیاسی مشکلات ہیں, یعنی اگر ہم ان چیلنجوں کا کہ جو آپ نے سوال میں مطرح کیا ہے سامنے لائیں, تو اس میں 3-4 قسم کے چیلنج بنتے ہیں. ایک سیاسی کہہ سکتے ہیں آپ, ایک آئینی کہہ سکتے ہیں, ایک اقتصادی کہہ سکتے ہیں, اور اسی طرح سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلق ہیں. اگر ان سب کا تفصیل سے ہم جائزہ لیں تو یقیناً ایک زیادہ ٹائم اس کے لیے چاہیے. تو مختصراً میں اس کو سیاسی جو اس وقت چیلنج ہیں وہ اپوزیشن نے, جو عمران خان نے جو بیانیہ اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے پیش کیا ہے, اس کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس کا بہت زیادہ استقبال ہوا ہے, اور عمران خان کے پہلے یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کال پہ جو جلسے جلوس ہوئے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ وہ خود ایک حیران کن تھے کہ نہ اس کے لیے ان کو کوئی کام کرنا پڑا, نہ انہیں کوئی فیلڈ میں جا کے کمپین چلانی پڑی. جسٹ عمران خان نے ایک اعلان کیا اور اس کے نتیجے میں ملک بھر کے تقریباً تمام بڑے شہروں, چھوٹے شہروں, حتیٰ ملک سے باہر جو ہے وہ عمران کی حمایت میں جو ہے وہ لوگ نکلے. اب اس کے بعد عمران خان نے ایک باقاعدہ ایک موو اس وقت چلائی ہوئی ہے جس کو وہ آزادی کی تحریک کہتے ہیں, آزادی کا مارچ کہہ رہے ہیں, کہ وہ مئی کے اینڈ پہ جو ہے وہ پورے پاکستان کو کال دیں گے اور وہ ایک بقول ان کے 20 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں آئیں گے. تو اب یہ سیاسی ایک پوزیشن یہ بن رہی ہے کہ اب جو حکمران جماعتیں ہیں, جو کئی سیاسی جماعتوں کا ایک گروہ ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں ہیں, اب وہ بھی ایک طرف سے اس الجھن کا شکار ہیں کہ آیا عمران خان نے یہ الیکشن کی مہم شروع کی ہوئی ہے یا صرف وہ اپنے اس بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں. اب تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف سے یہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی آخر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, چونکہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سال سوا سال کے بعد الیکشن تو ہونے. اب اگر عمران خان پہلے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہ پہلے سے ایک زمین ہموار کر لیتے ہیں اور عوام کو اپنی پارٹی کی طرف, اپنی پارٹی کے منشور اور اپنے پارٹی کے بیانیے کی طرف اگر متوجہ کر لیتے ہیں تو یقیناً بعد میں آنے والی جماعتوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. تو ایک موجودہ حکومت کو ایک بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ اس مخمصے کا شکار ہیں کہ وہ الیکشن اور انتخابی اس مرحلے میں داخل ہوں یا نہ ہوں. انہیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ سال کے بعد, یا بقول سیاسی جماعتوں کے بعض قائدین کے, کہ اس بجٹ کے بعد جو ہے وہ جو جون میں پیش ہونا ہے اس کے بعد ایک الیکشن کی مہم میں جائیں یا اس سے پہلے. تو یہ ایک سیاسی بڑی مشکل ہے اور اس میں چاروں صوبوں میں, اور اگر اس کے ساتھ گلگت بلتستان کو بھی شامل کر لیں, تو ایک طرح کی کیفیت ہے کہ سب میں ایک الیکشن کا ماحول عمران خان نے بنا دیا ہے, لیکن دوسری جماعتیں ابھی اس سپیڈ کے ساتھ, صورت کے ساتھ نہیں آ رہی. البتہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف جو ہیں وہ کسی حد تک انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں, تو اس کا ایک ریئیکشن بھی بہرحال سامنے آ رہا ہے. ایک دوسرا مسئلہ جس کو ہم آئینی چیلنج کہتے ہیں, کہ آئینی لحاظ سے ملک کے اندر مختلف طرح کے مسائل درپیش ہیں. خود پارلیمنٹ کے جن اراکین نے استعفیٰ دیا ہے ان کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہے. اسی طرح بیرونی مداخلت کے عنوان سے جو سپریم کورٹ کے اندر چیزیں چیلنج ہوئی ہیں, اس کے لیے جو کمیشن کے قیام ہے اس کے عنوان سے چیزیں واضح نہیں ہیں. پنجاب حکومت کے عنوان سے ابھی تک گورنر کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ گورنر کون ہے, ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ پہلے وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ استعفیٰ جو دیا ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جو نیا انتخاب ہوا ہے اس میں بھی آئینی بہت ساری مشکلات ہیں اور نئے نئے سوالات ہر روز جو ہیں وہ اس وقت جنم لے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو آئینی بہت ساری اس وقت مشکلات ہیں, بہت سارے چیلنج ہیں کہ جو حکومت پاکستان کو بھی, اوور آل پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو درپیش ہیں. اقتصادی لحاظ سے ڈالر کی ویلیو روز بروز بڑھ رہی ہے, بلکہ گزشتہ دن کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج برے طریقے سے جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور 6-7 روپے یک وقت جو ہے وہ اس کی ڈالر کی قیمت بڑھی ہے. یقیناً اس کے جو پورے اوور آل نقصانات ہیں وہ پورے اقتصادی نظام پہ ہیں. سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو افغانستان کے عنوان سے بہت بری خبریں آ رہی ہیں. پاکستان اور افغانستان کے جو اس وقت سرحدوں کی صورتحال ہے, اس میں طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی طرف سے مسلسل کاروائیوں میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس وقت موجودہ حکومت کو ایک بڑے چیلنج کی صورت میں جو ہے وہ درپیش ہے.
جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین, اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ذکر حق بھی بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں ان کی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت.
عزیز سامعین، آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم سیاسی مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران سے. روزنامہ ایران لکھتا ہے اہم معاشی منصوبوں میں سب لوگ حکومت کی مدد کریں رہبر انقلاب اسلامی. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے محنت کشوں سے ملاقات میں انہیں اصل ستون قرار دیا اور روزگار کے مواقع میں اضافے، روزگار اور سرمایہ میں توازن اور روزگار کے تحفظ جیسے تین اہم امور پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بے لگام درآمدات قومی پیداوار اور روزگار کے لیے خنجر ہے. اس بنا پر سنجیدگی کے ساتھ اسے روکا جانا چاہیے اور اسی طرح ملک کے اندر بھی اچھے سامان بنائے جانے چاہیے اور عوام اور سرکاری اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ملکی سامان ہی خریدیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح معاشی شعبے میں حکومت کے اہم منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام اہم ادارے اور عوام حکومت کی مدد کریں. رہبر انقلاب اسلامی نے محنت کشوں سے ملاقات کا مقصد ان کا شکریہ ادا کرنا بتایا اور اسلام میں محنت کشوں کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام اور ختم ہو جانے والے کمیونسٹ نظام کے برخلاف اسلام میں محنت کشوں کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کشوں کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. سامی روزنامہ الاخبار نے لکھا ہے امریکہ بے ایمان سالس. حزب اللہ نے دشمن کی جانب سے سیاسی چیلنج کو قبول کر لیا ہے جو ووٹروں کے لیے حزب اللہ کے اسلحے کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے گزشتہ روز دشمن اسرائیل کے ساتھ تصادم کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے معاشی اور اقتصادی امور میں استقامتی محاذ کے اسلحے کی اہمیت پر زور دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ حزب اللہ کا اسلحہ اسرائیل کے کسی بھی جارحیت کی صورت میں لبنان کا کس طرح سے تحفظ کر سکتا ہے. حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی انتخابی تقریروں میں اس بات کا بار بار ذکر کیا ہے کہ ہم کئی مہینوں سے ایسی تقریریں سن رہے ہیں جن میں موجودہ انتخابات میں استقامتی محاذ کے اسلحے کو سب سے بڑا موضوع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ سروے رپورٹوں میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ لبنان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسائل ہیں جنہیں حل کرنا منتخب حکومت کی ذمہ داری ہوگی، نہ کہ حزب اللہ کے اسلحے کا مسئلہ. روزنامہ جنگ نے لکھا ہے جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے، قومی اسمبلی عمران خان کے خلاف قرارداد مذمت، ادارے کے خلاف جو زہر اگلا وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، وزیر اعظم. روزنامہ جنگ لکھتا ہے قومی اسمبلی نے قومی سلامتی کے اداروں اور قیادت کے خلاف بیانات پر مذمتی کیا قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی. قبل از این قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے کل ادارے کے خلاف جو زہر اگلا وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. سراج الدولہ اور میر جعفر کا نام لے کر جو مثال دی اس سے بری حرکت نہیں ہو سکتی. قوم تقسیم در تقسیم ہو چکی، زہر کھول دیا گیا، ان کی زبان نہ روکی تو ملک مزید تقسیم ہو جائے گا. ادارے نے لاڈلے کو بچے کی طرح دودھ پلایا، جتنی سپورٹ نیازی کو ملی ہمیں ملتی تو ملک بلندی پر پہنچ جاتا. میں نے کبھی زندگی میں ہار ماننا نہیں سیکھا. پاکستان کو امریکی دھمکی کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اس میں سازش کا عنصر کہاں سے نکلا؟ جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں، کسی کے ایجنڈے پر ہیں، یہ جس راستے پر چل نکلے ہیں وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں اور نیوکلیئر پروگرام کی تباہی ہے. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قومی آواز نے لکھا ہے تجندر بگا، جگنیش میوانی اور اعظم خان. اخبار لکھتا ہے ہمارے ملک میں فی الوقت کئی قوانین رائج ہیں، تجندر بگا کے لیے الگ، جگنیش میوانی کے لیے علیحدہ اور اعظم خان کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. کیا یہی یکساں سول کوڈ ہے جس کی بات بار بار کی جاتی ہے؟ تجندر بگا، جگنیش میوانی اور اعظم خان یہ تینوں سیاستدان ہیں اور ان کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے. ان تینوں کے ساتھ ہونے والے سلوک سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فی الحال ملک میں کیسی اندھیر نگری اور چوپٹ راج چل رہا ہے. تجندر بگا کسی کو گالی دیتا ہے تو کسی پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. دہلی پولیس چونکہ کیجریوال کے بجائے امت شاہ کے تابع ہے اس لیے وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. لیکن اب ان کے پاس پنجاب پولیس آ گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی والے کیجریوال کی جانب سے آئین کی پامالی پر احتجاج تو کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ان کے وزیر اعلی بسوا سرما نے جگنیش میوانی کو گرفتار کرنے سے قبل عدالت سے وارنٹ لینا تو دور نوٹس تک نہیں دیا تھا۔ کیا جگنیش میوانی کی گرفتاری سیاسی اغوا نہیں تھا؟ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں، رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی ضمانت پر 137 دنوں سے عدالت نے اپنا فیصلہ مؤخر کر رکھا ہے، جو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور جسٹس راؤ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اب فیصلہ محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور آخر میں تسلیم نیوز ایجنسی میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی قوم سے جو کچھ چرایا ہے اسے واپس کرے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں کوئی نئی تبدیلی نہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں انریکا مورا کے دورے تہران کے بارے میں کہا کہ ایران اور گروپ 4 جمعے کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں، اور ہم نے بارہا بتایا ہے کہ جے سی پی او کے کوارڈینیٹر کے توسط سے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغاموں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام آج کا ایران، اور آخر میں نشر کیا جائے گا پروگرام نور ایمان، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 اردیبہشت، 8 شوال اور 10 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ شوال سن 1344 ہجری قمری کو جنت البقیع کے تاریخی قبرستان میں واقع اہل بیت علیہ السلام، ازواج مطہرات اور اصحاب کرام علیہ السلام کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق بقیع وہ زمین ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے بہترین صحابہ دفن ہوئے، اور جیسا کہ نقل کیا گیا ہے کہ یہاں 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول مدفون ہیں۔ مستند روایات کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں مدفون افراد کے مزارات پر حاضر ہوئے، ان پر سلام کیا اور استغفار کی دعا کی۔ قبرستان بقیع ہجرت کے بعد شہر مدینہ کے مسلمانوں کا واحد قبرستان تھا۔ حجاز میں شریف مکہ کی شکست کے بعد محمد بن عبد الوہاب کے پیروکاروں نے مقدس ہستیوں کی قبریں مسمار کر دیں تو عالم اسلام میں بے چینی پھیل گئی۔ یہ عالم اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک مختصر سا ورق ہے، جو تاریخی اسناد و دستاویزات کی روشنی میں آل سعود اور فرقہ وہابیت کے سیاہ کارناموں کی ایک زندہ اور حقیقی مثال ہے، اور دور حاضر کا مسمار قبرستان بقیع آج کے مسلمانوں سے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ وہ اس تاریخی بے حرمتی پر خاموش کیوں ہیں۔ دس مئی سن 1830 عیسوی کو فرانسیسی کیمیاداں فرانسس میری راؤل پیدا ہوئے۔ انہوں نے پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ جدید علم کیمیا و طبیعیات کے بانیوں میں شمار کیے جانے لگے۔ راہل نے نقطۂ انجماد میں کمی اور نقطۂ حرارت میں اضافے کے سلسلے میں بعض فارمولے وضع کیے جو ان کے نام سے ثبت ہوئے۔ سن 1901 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دس مئی سن 1857 عیسوی کو برے صغیر میں انگریز حکومت کے خلاف میرٹھ میں ہندوستانی فوجیوں نے جیل پر حملہ کر کے اپنے قیدی ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ انہیں انگریز افسروں نے ایسے کارتوسوں کے استعمال سے انکار کے جرم میں جیل میں بند کر دیا تھا جن کے بارے میں افواہ تھی کہ یہ گائے اور سور کی چربی سے بنائے گئے ہیں۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں بعض سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو چھونے سے انکار کر دیا، جس پر ان سپاہیوں کو 10 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی اور ہتھکڑی بیڑی پہنا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ انگریزوں کی اس بہیمانہ حرکت نے ہندوستانی سپاہیوں کے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا اور اگلے ہی دن 10 مئی کی شام کو سب نے مل کر جیل پر ہلا بول دیا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے دہلی پہنچنے پر دہلی کی فوجیں بھی غیظ میں آ گئیں اور انہوں نے 12 مئی کو بہادر شاہ ظفر کو پورے ہندوستان کا شہنشاہ اعلان کر دیا۔ پورے ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھڑک اٹھی، مگر 20 ستمبر کو دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک کو کچل دیا۔ ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگیں آ گیا اور 1 نومبر 1858 کو ملکہ وکٹوریا ہندوستان کی ملکہ بن گئیں۔ دس مئی سن 1871 عیسوی کو جرمنی کے خلاف جنگ میں فرانس کی شکست کے بعد جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کی بنا پر جرمن چانسلر بسمارک کی قیادت میں جرمنی کا اتحاد یقینی ہو گیا اور فرانس نے بہت سے علاقے جرمنی کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ فرانک بھی بطور تاوان جرمنی کو دیے۔ یورپ میں فرانس جرمنی کا بڑا حریف شمار ہوتا تھا اور فرانس کی شکست کے بعد جرمنی ایک طاقتور ملک میں تبدیل ہو گیا۔ مذکورہ سمجھوتے کے 69 سال کے بعد دوسری عالمی جنگ کے دوران 1940 میں جرمنی نے فرانس کے خلاف ایک اور جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں فرانس کو شکست ہوئی اور پیرس پر ہٹلر کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ دس مئی سن 1940 عیسوی کو جرمن نازی فوج نے بیلجیم، ہالینڈ اور لکسمبرگ پر حملہ کر دیا۔ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کا دائرہ پھیلنے کے بعد ہٹلر نے ناروے پر قبضے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ناروے کے سواحل پر برطانوی بحری بیڑے کی موجودگی نے اس کام کو مشکل بنا دیا۔ ناروے میں جرمنی کی حامی حکومت کی تشکیل نے ناروے کی استقامت کو توڑ دیا اور ملک سے ناروے کے شاہی خاندان اور کابینہ کے چلے جانے کے بعد برطانوی فوج بھی 2 اور 3 مئی 1940 کو ناروے کے ساحلوں سے چلی گئی۔ ناروے سے برطانوی فوج کے نکلتے ہی ہٹلر نے مغربی محاذ پر حملے کا حکم دے دیا۔ دریاسنا جرمن فوج نے فرانس کی دفاعی لائن کو توڑ دیا اور اسی سال 13 مئی کو فرانس میں داخل ہو گئی۔ اس کارروائی نے فرانس کے سقوط اور فرانس پر قبضے کی زمین ہموار کر کے جنگ میں شدت پیدا کر دی. بیس اردی بہشت سن 1368 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی دانشور، مصنف اور محقق ڈاکٹر سید جواد مصطفوی نے وفات پائی. انہوں نے مختلف دینی علوم میں خاص مہارت و تبحر حاصل کیا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ مقدس شہر مشہد میں علوم اسلامی کی یونیورسٹی کے چانسلر بنے. رابطہ نہج البلاغہ، با قرآن، الکاشف، مفتاح الوسائل اور چار جلدوں پر مشتمل ترجمہ و شرح اصول کافی ڈاکٹر سید جواد مصطفوی کی کتابوں میں شامل ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
آج کا ایران.
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائے. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، رواں سال میں یوم قدس کے موقع پر مقبوضہ علاقوں میں رونما ہونے والے واقعات نے فلسطین اور عالم اسلام میں مزاحمتی تحریک کے سامنے ایک واضح افق روشن کر دیا ہے. ایک ایسی تحریک جو صرف فلسطین اور صہیونیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ثمرات تمام عالم اسلام میں دیکھے جا سکتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی خامنئی نے، جو ہر سال ماہ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کو یوم قدس کی اہمیت اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کی ضرورت کے بارے میں خطاب فرماتے ہیں، اس سال یوم قدس کے موقع پر خطاب فرمایا. رہبر انقلاب اسلامی کا یہ خطاب سرزمین فلسطین کے اصل باشندوں کی جد و جہد میں مدد، مسلمانوں کا نقشہ راہ اور فلسطین کی مظلوم قوم کے ساتھ عالمی یکجہتی کی اہمیت کا مظہر قرار دیا جا سکتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے سب سے پہلے ایرانی عوام کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے یوم قدس کے مظاہروں اور ریلیوں میں بھرپور شرکت کر کے حقیقی معنوں میں ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا. آپ نے بیت المقدس کے دفاع کے لیے عوامی اور سیاسی میدان میں عوامی شرکت کو بیت المقدس کا حقیقی دفاع قرار دیا، کیونکہ اس سے بیت المقدس کا دفاع کرنے والوں کی استقامت اور طاقت میں اضافہ ہوگا، جو جان ہتھیلی پر رکھ کر بیت المقدس اور مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں، اور جو عظیم فلسطینی تحریک کو اس کے حتمی اور بابرکت نتائج کے قریب لے آئے ہیں. اس کے بعد آیت اللہ العظمی خامنئی نے فلسطینی بھائیوں اور پورے عالم اسلام، بالخصوص عالم عرب سے بیت المقدس اور فلسطین کے مسائل پر عربی میں خطاب کیا. رہبر انقلاب اسلامی کا یہ خطاب پچھلے برسوں کے نسبت زیادہ مختلف اور زیادہ امید افزا تھا، اور اس خطاب نے حق پرستوں کے دلوں میں امید اور اعتماد کی شمع روشن کر دی. آپ نے فرمایا، دنیا بھر کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سلام، عالم اسلام کے نوجوانوں کو سلام، بہادر و غیور فلسطینی نوجوانوں اور تمام فلسطینی عوام کو سلام. یوم قدس ایک بار پھر آ گیا. بیت المقدس دنیا کے تمام مسلمانوں کو پکار رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک غاصب اور ظالم صہیونی حکومت قدس پر غاصب ہے، تب تک سال کے تمام ایام کو یوم قدس سمجھنا چاہیے. القدس فلسطین کا دل ہے، اور غصب شدہ پورا ملک از بحر تا نہر قدس کا تسلسل ہے. فلسطینی عوام ہر روز پہلے سے بھی زیادہ قوت و طاقت کے ساتھ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ ظالم کے خلاف مثالی حوصلے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے. نوجوان اپنی فداکاریوں کے ذریعے فلسطین کی دفاعی ڈھال بنے ہوئے ہیں اور ایک مختلف مستقبل کی نوید دے رہے ہیں۔ آج یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسجد اقصی کے وجود کی وجہ سے مسلمانوں کی نظر میں قدس کی بہت اہمیت اور قدر و منزلت ہے، کیونکہ یہ مقدس مقام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خاص طور پر مقام معراج رسول ہے۔ اس مقدس مقام کی اتنی زیادہ اہمیت کی وجہ سے ہی اس سرزمین کے مظلوم عوام جاں بازی کے ساتھ اس مقدس مقام کے غاصب صہیونیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور بیت المقدس کو صہیونیوں سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کی مدد کے منتظر ہیں۔ اس دوران ساز باز اور گھٹنے ٹیکنے والی پالیسی سے دور رہتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کی انقلابی تحریکوں نے بیت المقدس اور فلسطین کے مسئلے کو عالمی رائے عامہ میں مزید نمایاں کر دیا ہے۔ حال ہی میں رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطینی عوام کی حالیہ جد و جہد کو سراہتے ہوئے فرمایا، فلسطین زندہ ہے، فلسطین اور پورے مغربی ایشیا میں ناقابل شکست قوت ارادی نے ناقابل تسخیر صہیونی فوج کی جگہ لے لی ہے۔ آج غاصب حکومت کی جرائم پیشہ فوج جارحانہ فوجی آرائش کو ترک کر کے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ سیاسی میدان میں ایک زمانے میں امریکہ غاصب حکومت کا سب سے بڑا حامی شمار ہوتا تھا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق آج خود امریکہ کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنگ افغانستان میں شکست، اسلامی مملکت ایران پر سخت ترین دباؤ ڈالنے کی پالیسی میں شکست، ایشیائی طاقتوں کے سامنے شکست، عالمی اقتصاد کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش میں شکست، اپنے داخلی انتظامات میں شکست اور امریکہ کے حکومتی نظام میں موجود گہری کھائی ہے۔ دوسری طرف غاصب صہیونی حکومت سیاسی و عسکری دونوں میدانوں میں ایک دوسرے میں پیوست مشکلات کے جال میں پھنسی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ سابق جلاد و مجرم جو اس حکومت کا سربراہ تھا سیف القدس آپریشن کے بعد کوڑے دان کی نظر ہو گیا اور آج اس کے جانشین ہر لمحہ دوسرے آپریشن کی تلوار کے منتظر ہیں۔ جنین کی کاروائیوں نے بھی صہیونی حکومت پر دیوانگی طاری کر دی ہے۔ حالانکہ 20 سال پہلے غاصب حکومت نے نہاریہ میں چند صہیونیوں کے قتل کیے جانے پر جنین کیمپ میں 200 افراد کو قتل کر ڈالا تھا کہ جنین کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے۔ یہ تمام واقعات رہبر انقلاب اسلامی کی نظر میں فلسطینی عوام کے لیے استقامت کے مستقبل کی نشانیاں ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سروے رپورٹیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 70% فلسطینی 1948 اور 1967 میں قبضے میں لیے گئے علاقوں میں نیز بیرونی کیمپوں میں فلسطینی رہنماؤں کو غاصب حکومت پر حملہ کر دینے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم حقیقت ہے کیونکہ اس کا مطلب غاصب حکومت سے مقابلے کے لیے فلسطینیوں کی مکمل آمادگی ہے اور اس سے مجاہد تنظیموں کے ہاتھ کھل گئے ہیں کہ جب وہ ضروری سمجھیں کاروائی شروع کر دیں۔ 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے شمالی اور جنوبی دونوں حصوں میں فلسطینی عوام کی مجاہدانہ سرگرمیوں اور اس کے ساتھ ساتھ اردن اور مشرق بیت المقدس میں بڑے پیمانے پر جلوسوں، فلسطینی نوجوانوں کی طرف سے مسجد الاقصی کے زوردار دفاع اور غزہ میں فوجی مشقوں سے ثابت ہو گیا کہ پورا فلسطین مزاحمت کا میدان بن گیا ہے۔ آج جہاد کو جاری رکھنے پر فلسطینی عوام کا اجماع قائم ہے۔ یہ واقعات اور فلسطین میں حالیہ برسوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صہیونی حکومت سے مفاہمت کے تمام منصوبوں پر خط بطلان ہے، کیونکہ فلسطین کے بارے میں کوئی بھی منصوبہ اس کے اصل مالکان یعنی فلسطینیوں کی عدم شرکت یا مخالفت کی صورت میں قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے کے تمام معاہدے جیسے اوسلو معاہدہ یا ٹو اسٹیٹ کی عرب تجویز یا سینچری ڈیل یا صہیونی حکومت سے معمول کے تعلقات سے متعلق حالیہ حقیرانہ سمجھوتے سب کالعدم ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے کسبل ڈھیلے پڑ چکے ہیں، لیکن اس کی مجرمانہ کاروائیاں جاری ہیں اور مظلوموں پر مسلحانہ حملے کر رہی ہے۔ غیر مسلح عورتوں، بچوں، پیرو جوان کو قتل کر رہی ہے، جیلوں میں ڈال رہی ہے، ایزائیں دے رہی ہے، گھروں کو مسمار کر رہی ہے، کھیتوں اور املاک کو اجاڑ رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں انسانی حقوق کے دعوے دار دروغ کو جو یوکرائن کے مسئلے میں آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، فلسطین میں اتنے جرائم پر چپ سادھے ہوئے ہیں، مظلوم کا دفاع نہیں کرتے بلکہ خونخوار بھیڑیے کی مدد کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے انسانی حقوق کے دعوے داروں کے رویے اور آپریشنل تضادات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یوکرائن کے مسئلے پر شور و غل مچانے والے فلسطین میں سینو حکومت کے تمام جرائم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ غاصب حکومت خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کر کے مظلوموں کو نشانہ بنا رہی ہے، غیر مسلح عورتوں، بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں کو خاک و خون میں غلطاں کر رہی ہے۔ غاصب حکومت قیدیوں پر تشدد کرتی ہے، فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر رہی ہے، ان کے کھیتوں اور مال و اسباب کو تباہ کر رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان مسائل کو ایک بڑا درس قرار دیا اور فرمایا، صرف استقامت کی طاقت کے ذریعے ہی، جو قرآنی تعلیمات اور دین اسلام کے احکام پر استوار ہے، عالم اسلام کے مسائل اور ان میں سر فہرست مسئلہ فلسطین کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مغربی ایشیا میں مزاحمت فورس کی تشکیل حالیہ عشروں میں اس علاقے کی سب سے بابرکت تبدیلی رہی ہے۔ یہ مزاحمتی قوت ہی تھی جس نے لبنان کے مقبوضہ علاقوں کو صہیونیوں کے وجود سے پاک کیا، عراق کو امریکہ کے حلق سے باہر نکال لیا، عراق کو داعش کے فتنے سے نجات دلائی، امریکی سازشوں کا مقابلہ کرنے والے شامی مزاحمت کاروں کی مدد کی۔ مزاحمتی فورس بین الاقوامی دہشت گردی کا مقابلہ کرتی ہے۔ یمن کے مزاحمت کار عوام کی اس جنگ میں مدد کر رہی ہے جو ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ فلسطین میں غاصب صہیونیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہے اور توفیق خداوندی سے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی اور اپنی مجاہدانہ کوششوں سے قدس اور فلسطین کے موضوع کو عالمی رائے عامہ کے سامنے روز بروز زیادہ پرزور انداز میں پیش کر رہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
شہادت ہو جن کی، کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے، کیا کوئی آنکھ ملائے گا، ملائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ٹکرائے گا، ٹکرائے گا۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جمہوریہ چیک سے تعلق رکھنے والے نو مسلم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلام کی طرف رجحان اور مسلمان ہونے پر عام طور سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو خداوند کریم سے انس اور لگاؤ کے نتیجے میں آسان ہو جاتی ہے، لیکن علی اسکاٹ ویٹکوویچ جیسے افراد کم ہی ہوں گے جن پر اس سلسلے میں تشدد بھی کیا گیا ہو اور اسلام کا نورانی اور صحیح راستہ نہ چھوڑا ہو بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے ہوں۔ اس تشدد کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہو کہ اسکاٹ نے اسلام کے سیاسی پہلو پر توجہ دکھائی ہو۔ علی اسکاٹ جمہوریہ چیک کے شہری ہیں، وہ نوجوانی سے ہی حق پسند اور سیاسی شخص رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے ملک کو کمیونسٹ خیالات نے جکڑ رکھا تھا اور دین کو اختیار کرنا ممنوع تھا، لیکن علی اسکاٹ کو دینی مفاہیم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اسلام اور عیسائیت کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کو ایک کیمپ میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کے خیالات بدل جائیں۔ ان کے خیالات نہیں بدل پاتے تو پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ انہی دنوں میں اسکولی طلبا کی ایک تنظیم بناتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کر کمیونسٹ حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا مظاہرہ جو کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ مظاہرے کو سرکوب کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ حکومت گر جاتی ہے۔ علی اسکاٹ اگرچہ اس وقت صرف 18 سال کے تھے لیکن جد و جہد سے بھرے ان کے ماضی کی وجہ سے وزارت خارجہ میں ان کو صدر جمہوریہ کا مشیر بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن علی اسکاٹ کو جلد ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نئی حکومت میں شامل افراد مغرب نواز اور مادیات اور پیسے کے بھوکے ہیں، نیز عوام کی مشکلات کی فکر ان کو نہیں ہے، بنابراہ وہ حصول تعلیم کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ ویٹکوویچ کے پاس پیسوں کی کمی تھی، لہٰذا وہ امریکہ کی ملٹری پولیس لہٰذا وہ امریکہ کی ملٹری یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ وہاں فیس نہیں لی جاتی تھی۔ وہ وہاں سے ملٹری سائنس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد سیاسیات اور روسی زبان کا ترجمہ سیکھتے ہیں، لیکن پھر اسکاٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں خاص طور سے اسلامی ممالک میں امریکہ کی جنگ پسندی اور جارحیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس یونیورسٹی سے ہارورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ اہم سوال پیدا ہوا کہ امریکہ اسلام سے کیوں ڈرتا ہے۔ یہی سوال اسلام کے بارے میں میری تحقیق کا سبب بنا۔ اسلام کے بارے میں پہلے کی معلومات کے پیش نظر اس بار وہ غور و خوض کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد اسلام کے ابتدائی اصولوں کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نوجوان عربی بھی سیکھ لیتا ہے اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن اور دیگر اسلامی کتابیں بہتر طور پر سمجھتا ہے، نیز بالآخر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ مطالعے کے دوران اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دین اسلام میں مختلف مذاہب ہیں۔ علی اسکاٹ ویٹکوویچ مزید تحقیق اور حضرت علی علیہ السلام کے اقوال، خطبات اور مکتوبات پر مشتمل اہم کتاب نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد اپنے لیے اہل بیت علیہم السلام کی راہ و روش کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں مطالعات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آخرت میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کی پیروی کرنی چاہیے جس کے ساتھ وہ محشور ہو، اسی لیے میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کو نمونہ عمل بنایا ہے۔ سامعین، ویٹکوویچ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی رکھ لیا اور وہ خاص طور سے مسلمانوں سے متعلق امریکہ کی غیر انسانی پالیسیوں کے بارے میں قرآن کا نظریہ جاننا چاہتے تھے۔ علی نے اپنا تحقیقی سلسلہ جاری رکھا اور اس دوران وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر انقلابی علماء کے افکار و نظریات سے آشنا ہوتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ شروع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں پڑھیں جو سامراج مخالف شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، پھر مجھے علامہ طباطبائی اور شہید مطہری جیسی اہم شخصیات کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس طرح علی اسکاٹ ویٹکوویچ کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حقیقی اسلام نہ صرف ظلم و ستم کے سامنے خاموش نہیں رہتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ امریکہ میں واقع اکثر اسلامی مراکز کو اس وجہ سے کہ یہ مراکز اس آسمانی دین کے سیاسی اور سماجی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے بارے میں لا تعلق رہتے ہیں، شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کے اسلامی مراکز میں قرآن ہے اور امام جماعت عبادتی کام انجام دیتا ہے لیکن حقیقی اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو سامعین، یہی وجہ ہے کہ حکومت امریکہ کو ان اسلامی مراکز سے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ان مراکز نے اسلام کو کچھ عبادات میں محدود کر دیا ہے اور اس کی سیاسی اور سماجی تعلیمات کی تبلیغ نہیں کرتے۔ بہرحال امریکہ کے اپنے ملک میں آزادی اور جمہوریت کے دعوے کے باوجود حقیقی اور ظلم مخالف دین اسلام پر علی اسکاٹ کے ایمان اور امریکہ کی انسانیت سوز پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ان کو 7 سال کی سزا ہوتی ہے اور اس دوران ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے. علی اسکاٹ اپنی گرفتاری کے طریقے اور مقدمے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیس رات کو میرے گھر میں داخل ہوئی اور نیند کی حالت میں مجھے گرفتار کر کے لے گئی. نیز میرا سارا سامان بھی پولیس والوں نے لے لیا، میرے کپڑے بھی نہیں چھوڑے. میں نے پولیس والوں سے پوچھا مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، تم نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کے بنا پر تمہیں وکیل کی ضرورت پیش آئے. جب وہ مجھے قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے تو پولیس نے کہا کہ کوئی جرم نہیں ہے. قاضی نے کہا تو پھر یہاں کیوں لائے ہو؟ پولیس نے جواب دیا کہ اس کے سیاسی اور مذہبی خیالات ایسے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. قاضی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. بالآخر جج مجھے رہا کرنا چاہتا تھا لیکن حکومت نے مجھے رہا ہونے نہیں دیا اور مجھے ایک بار پھر جیل بھیج دیا گیا. علی اسکاٹ اس فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ میں حکومت کے مطابق جو افراد عقیدتی مشکل رکھتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور شدید ترین تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. امریکہ کی وفاقی پولیس ایف آئی بی نے مجھ پر بھی اتنا تشدد کیا کہ موت کے منہ تک پہنچ گیا تھا. سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ جس جیل میں تھے وہ بوسٹن شہر میں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس ہی واقع تھی، وہی یونیورسٹی جہاں علی اسکاٹ نے تعلیم حاصل کی تھی. علی اسکاٹ پر مختلف طریقوں سے شدید تشدد کیا گیا، وحشتناک تشدد، وہ بھی اس ملک میں جو انسانی حقوق کے دفاع کا دم بھرتا رہتا ہے. بغیر کپڑوں کے جیل کے بہت ٹھنڈے کمرے میں بند، نفسیاتی دباؤ، بھوکا رکھا جانا، رفع حاجت کی ممانعت، ہاتھوں میں چبھنے والی تیز ہتھکڑیاں جن سے زخم اور انفیکشن ہو جائے، اور قیدیوں کو ایسی چیزوں سے آلودہ کرنا جن سے مہلک بیماری لگ جائے، یہ سب امریکن جیلوں میں قیدیوں پر ہونے والے تشدد میں شامل ہیں. علی اسکاٹ کے مطابق انہوں نے کئی ایسے قیدیوں کو دیکھا جو جیل میں لگنے والی بیماریوں سے موت کے منہ میں چلے گئے. امریکن جیلوں میں قیدیوں کو قتل کرنے کا ایک طریقہ ان کے کھانے میں کوئی خطرناک چیز ملا دینا ہے جس سے قیدی بتدریج بیمار اور پھر ہلاک ہو جاتا ہے. علی اسکاٹ کے سلسلے میں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور ان کو جگر کے سرطان کا عارضہ لاحق ہو گیا. وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بغیر کسی بنیادی مسئلے کے یہ سرطان مجھے لاحق ہو گیا، سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی اور اب بھی یہ مشکل میرے ساتھ ہے، خاص طور سے رات کو سوتے وقت میرے جوڑوں کو نقصان پہنچا ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، کمر میں بہت درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اتنے اور ایسے تشدد کے بعد بھی یہ نو مسلم انقلابی نوجوان ہار نہیں مانتا بلکہ جیل کے دیگر قیدیوں کو قرآن اور اسلام کی تبلیغ سے روشناس کراتا ہے. علی اسکاٹ امریکہ کی بھیانک جیل میں اپنی استقامت کی وجہ خداوند کریم کی مہربانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید جیل میں میری موت تک یا جب تک وہ مجھے قتل کریں مجھے جیل میں ہی رہنا ہے، تو میں نے سوچا کہ حالات کو مثبت نگاہ سے دیکھنے اور خدا کی مزید معرفت حاصل کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں اور خود کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے آمادہ کروں. وہ مزید کہتے ہیں کہ امریکن جیل میں تشدد کرنے والے اہلکاروں سے ڈرنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ قرآنی تعلیمات میں ہے کہ صرف خدا سے ڈرو، اس کے بندوں سے نہیں ڈرو. خیر، بوسٹن کے لوگوں کو جب علی اسکاٹ کی قید اور ان پر ہونے والے تشدد کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کے ان وحشیانہ اقدامات کے خلاف کئی جیل کے سامنے مظاہرہ کیا تھا. امریکن سیکیورٹی اہلکاروں نے علی اسکاٹ کی استقامت دیکھ کر ان کو یہ پیشکش کی کہ ہم تمہیں رہا کر سکتے ہیں اور تمہاری ساری چیزیں واپس بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ تم یہ کہو گے کہ جیل میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا. میں خود ہی پشیمان ہو گیا اور اسلام سے دستبردار ہو گیا. اس کے بعد تم ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی بن سکتے ہو. علی اسکاٹ سختی کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں. اس کے بعد امریکن اہلکار علی اسکاٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں. علی اسکاٹ بھی ان کی دھمکی میں نہیں آتے اور شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اہلکاروں کو جب زور و زر کے ہتھ کنڈے میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو رائے عامہ کے دباؤ میں علی اسکاٹ کو رہا کر کے ان کے ملک چیک بھیج دیتے ہیں. علی اسکاٹ 3 دن اپنے گھر میں نظر بند رہنے کے بعد ایرانی سفارت خانے میں پناہ لیتے ہیں اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے ایران آ جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں بہترین زندگی گزار سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی دنیا ہے۔ بس سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Thank you.